أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
جلسے کی آخری تقریر میں میں شرائع طبیعت کے متعلق بیان کر رہا تھا تو وقت کی وجہ سے ساری بیان نہیں کی گئیں، چھ شرائع تب تک بیان ہو چکی ہیں، اب دو میں نے آج کے لیے منتخب لی ہیں، شرط ہفتم. ساتویں شرط یہ ہے یہ کہ تکبر اور نخوت کو بکولی چھوڑ دے گا اور فروتنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا. شیطان کیونکہ تکبر دکھانے کے بعد سے ابتدا سے ہی یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گا اور عباد الرحمان نہیں بننے دوں گا، اور مختلف طریقوں سے اس طرح انسان کو اپنے جال میں پھنساؤں گا کہ اس سے نیکیاں سرزد اگر ہو بھی جائیں تو وہ اپنی طبیعت کے مطابق ان پر گھمنڈ کرنے لگے. اور یہ نخوت اور یہ گھمنڈ اس کو، یعنی انسان کو، آہستہ آہستہ تکبر کی طرف لے جائے گا، اور یہ تکبر آخر کار اس کو اس نیکی کے ثواب سے محروم کر دے گا. تو کیونکہ شیطان نے پہلے دن سے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انسان کو رائے راست سے بھٹکائے گا اور اس کو خود بھی تکبر کی وجہ سے ہی اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا تھا، تو اس لیے یہی وہ حربہ ہے جو شیطان مختلف ہیلوں بہانوں سے انسان پر آزماتا ہے. اور سوائے عباد الرحمان کے کہ وہ عموماً اس ذریعے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، بچتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ عموماً یہ تکبر کا یہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے شیطان انسان کو اپنی گرفت میں لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. کہ یہ ہم نے بیعت کرتے ہوئے شرط تسلیم کر لی کہ تکبر نہیں کریں گے، نفرت نہیں کریں گے، بکولی چھوڑ دیں گے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف ذریعوں سے انسانی زندگی پر شیطان حملہ کرتا رہتا ہے. بہت خوف کا مقام ہے. اصل میں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہو تو اس سے بچا جا سکتا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی اس شرط میں، اس ساتویں شرط میں ایک راستہ رکھ دیا. فرمایا کیونکہ تم تکبر کی عادت کو چھوڑو گے تو جو خلا پیدا ہوگا اس کو اگر عاجزی اور فروتنی سے پر نہ کیا تو تکبر پھر حملہ کرے گا. اس لیے عاجزی کو اپناؤ، کیونکہ یہی راہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. آپ نے خود بھی اس عاجزی کو اس انتہا تک پہنچا دیا جس کی کوئی مثال نہیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر آپ کو الہاماً فرمایا کہ تیری عاجزانہ راہیں اس کو پسند آئیں. تو ہمیں جو آپ کی بیعت کے دعوے دار ہیں، آپ کو امام الزمان مانتے ہیں، کس حد تک اس خلق کو اپنانا چاہیے؟ انسان کی تو اپنی ویسے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تکبر دکھائے اور اکڑتا پھرے. یہ قرآن شریف کی آیت میں پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، تو یقیناً زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور نہ قامت میں پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے. تو جیسا کہ اس آیت سے صاف ظاہر ہے، انسان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کس بات کی اکڑ پھوں ہے. بعض لوگ کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں، اپنے دائرہ سے باہر نکلنا نہیں چاہتے اور وہیں بیٹھے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی بڑی چیز ہیں. اس کی مثال اس وقت میں چھوٹے سے چھوٹے دائرے کی دیتا ہوں، جو ایک گھریلو معاشرے کا دائرہ ہے، آپ کا گھر کا ماحول ہے. بعض مرد اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کر رہے ہوتے ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے. بعض بچیاں لکھتی ہیں کہ ہم بچپن سے اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہمارے باپ نے ہماری ماں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہمیشہ ظلم کا رویہ رکھا ہے. باپ کے گھر میں داخل ہوتے ہی ہم سہم کر اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں. کبھی باپ کے سامنے ہماری ماں نے یا ہم نے کوئی بات کہہ دی تو جو اس کی طبیعت کے خلاف ہو، تو ایسا ظالم باپ ہے کہ سب کی ششامت آ جاتی ہے. تو یہ تکبر ہی ہے جس نے ایسے باپوں کو اس انتہا تک پہنچا دیا ہے. اور اکثر ایسے لوگوں نے اپنا رویہ باہر ایسا رکھا ہوتا ہے، بڑا اچھا رویہ ہوتا ہے ان کا، اور لوگ باہر کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان جیسا شریف انسان ہی کوئی نہیں ہے، اور باہر کی گواہی ان کے حق میں ہوتی ہے. تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھر کے اندر اور باہر ایک جیسا رویہ اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا تو ظاہر ہو جاتا ہے سب کچھ. تو ایسے بدخلق اور متکبر لوگوں کے بچے بھی تھے، خاص طور پر لڑکے جب جوان ہوتے ہیں تو اس ظلم کے رد عمل کے طور پر جو انہوں نے ان بچوں کی ماں یا بہن یا ان خود سے کیا ہوتا ہے، ایسے بچے پھر باپوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ایک وقت میں جا کر جو جب باپ اپنی کمزوری کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس سے خاص طور پر بدلے لیتے ہیں. تو اس طرح ایسے متکبرانہ ذہن کے مالکوں کی اپنے دائرہ اختیار میں مثالیں ملتی رہتی ہیں. مختلف دائرے ہیں معاشرے کے, ایک گھر کا دائرہ, پھر اس سے باہر ماحول, پھر اس سے باہر. اپنے اپنے دائرے میں اگر آپ جائزہ لیں تو تکبر کی یہ مثالیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی. پھر اس کی انتہا اس دائرے کی اس صورت میں نظر آتی ہے جہاں بعض قومیں اور ملک اور حکومتیں اپنے تکبر کی وجہ سے ہر ایک کو اپنے سے نیچ سمجھ رہی ہوتی ہیں, اور غریب قوموں کو, غریب ملکوں کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھا ہوتا ہے. اور آج دنیا میں فساد کی بہت بڑی وجہ یہی ہے. اگر یہ تکبر ختم ہو جائے تو دنیا سے فساد ہی مٹ جائے. لیکن ان متکبر قوموں کو بھی, حکومتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تکبر کرنے والوں کے غرور اور تکبر کو توڑتا ہے تو ان کا پھر کچھ بھی پتہ نہیں لگتا کہ وہ کہاں گئے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے, ولا تصائر قدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور نخوت سے انسانوں کے لیے اپنے گال نہ پھلا اور زمین میں یوں ہی اکڑتے ہوئے نہ پھر. اللہ کسی تکبر کرنے والے اور فخر و مباحت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. جیسا کہ اس آیت سے بھی ظاہر ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ یوں ہی تکبر کرتے ہوئے نہ پھرو. اپنے گال پھلا کر ایک خاص انداز ہوتا ہے تکبر کرنے والوں کا, اور گردن اکڑا کر پھرنا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے سے کم درجہ والوں کے سامنے اکڑ دکھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے سے اوپر والے کے سامنے بچھتے چلے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں میں منافقت کی برائی بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ تکبر جو ہے بہت سی اخلاقی برائیوں کا باعث بن جاتا ہے, اور نیکی میں ترقی کے راستے آہستہ آہستہ بالکل بند ہو جاتے ہیں, اور پھر دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں, نظام جماعت سے بھی دور ہو جاتے ہیں. اور جیسے جیسے ان کا تکبر بڑھتا ہے ویسے ویسے وہ اللہ اور رسول کے قرب سے, اس کے فضلوں سے بھی دور چلے جاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب اور سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے, اور تم میں سے سب سے زیادہ مبغوض اور مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو سرسار یعنی منہ پھٹ بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والے ہیں, متشدد یعنی منہ پھلا پھلا کر باتیں کرنے والے, اور متفاہق یعنی لوگوں پر تکبر جتلانے والے ہیں. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, سرسار اور متشدد کے معنی تو ہم جانتے ہیں, متفاہق کے کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, متفاہق متکبرانہ باتیں کرنے والے کو کہتے ہیں. ایک اور حدیث ہے, حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تین باتیں ہر گناہ کی جڑ ہیں, ان سے بچنا چاہیے. تکبر سے بچو, کیونکہ تکبر نے ہی شیطان کو اس بات پر اکسایا کہ وہ آدم کو سجدہ نہ کرے. دوسرے, حرص سے بچو, کیونکہ حرص نے ہی آدم کو درخت کھانے پر اکسایا. تیسرے, حسد سے بچو, کیونکہ حسد کی وجہ سے ہی آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تھا. پھر حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا
اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں داخل ہونے دے گا. ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انسان چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، جوتی اچھی ہو، وہ خوبصورت لگے. آپ نے فرمایا، یہ تکبر نہیں. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے جو مال کو پسند کرتا ہے، یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر دراصل یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرنے لگے، لوگوں کو ذلیل سمجھے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور ان سے بری طرح پیش آئے. پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ اور جنت کی آپس میں بحث و تکرار ہو گئی. دوزخ نے کہا، مجھ میں بڑے بڑے جابر اور متکبر داخل ہوتے ہیں، اور جنت کہنے لگی کہ مجھ میں کمزور اور مسکین داخل ہوتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے فرمایا کہ تو میرے عذاب کی مظہر ہے، جسے میں چاہتا ہوں تیرے ذریعے عذاب دیتا ہوں. اور جنت سے کہا، تو میری رحمت کی مظہر ہے، جس پر میں چاہوں تیرے ذریعے سے رحم کرتا ہوں، اور تم دونوں میں سے ہر ایک کو اس کا بھرپور حصہ ملے گا. اللہ کرے کہ ہر احمدی، عاجزی، مسکینی اور خوشخلقی کی راہوں پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحم کی نظر حاصل کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانے والا ہو، اور ہر گھر تکبر کے گناہ سے پاک ہو. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزت اللہ تعالیٰ کا لباس اور کبریائی اس کی چادر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس جو کوئی بھی انہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، میں اسے عذاب دوں گا. تو تکبر آخرکار انسان کو خدا کے مقابل پر کھڑا کر دیتا ہے. جب خدا کو شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا، تو پھر جو خود خدائی کا دعوے دار بن جائے، اس کی کس طرح بخشش ہو سکتی ہے؟ تو یہ تکبر ہی تھا جس نے مختلف وقتوں میں فرعون صفت لوگوں کو پیدا کیا، اور پھر ایسے فرعونوں کے انجام آپ نے پڑھے بھی اور اس زمانے میں دیکھے بھی. تو یہ بڑا خوف کا مقام ہے. ہر احمدی کو ادنا سے تکبر سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ یہ پھر پھیلتے پھیلتے پوری طرح انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وارننگ دے دی ہے، واضح کر دیا ہے کہ یہ میری چادر ہے، میں رب العالمین ہوں، کبریائی میری ہے، اس کو تسلیم کرو، عاجزی دکھاؤ. اگر ان حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کرو گے تو عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے تو عذاب تمہارا مقدر ہے. لیکن ساتھ یہ خوشخبری بھی دے دی کہ اگر ذرہ بھر بھی تمہارے اندر ایمان ہے تو میں تمہیں آگ کے عذاب سے بچا لوں گا. جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ قیامت کے دن شرک کے بعد تکبر جیسی اور کوئی بلا نہیں. یہ ایک ایسی بلا ہے جو دونوں جہان میں انسان کو رسوا کرتی ہے. خدا تعالیٰ کا رحم ہر ایک معاہد کو تدارک کرتا ہے، مگر تکبر کا نہیں. شیطان بھی معاہد ہونے کا دم مارتا تھا، مگر چونکہ اس کے سر میں تکبر تھا، اور آدم کو جو خدا تعالیٰ کی نظر میں پیارا تھا، جب اس نے توہین کی نظر سے دیکھا اور اس کی نکتہ چینی کی، اس لیے وہ مارا گیا اور توق لعنت اس کی گردن میں ڈالا گیا. سو پہلا گناہ جس سے ایک شخص ہمیشہ کے لیے ہلاک ہوا تکبر ہی تھا. پھر فرماتے ہیں، اگر تمہارے کسی پہلو میں تکبر ہے، یا ریا ہے، یا خود پسندی ہے، یا کسل ہے، تو تم ایسی اس چیز نہیں ہو کہ قبول کے لائق ہو. ایسا نہ ہو کہ تم صرف چند باتوں کو لے کر اپنے تئیں دھوکہ دو کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا کر لیا ہے. کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری ہستی پر پورا پورا انقلاب آوے، اور وہ تم سے ایک موت مانگتا ہے جس کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے گا. پھر آپ فرماتے ہیں، ہاں ایسے لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام سے حالانکہ کروڑوں حصے نیچے کے درجہ میں ہوتے ہیں، جو دو دن نماز پڑھ کر تکبر کرنے لگتے ہیں، اور ایسا ہی روزہ اور حج سے بجائے تزکیہ کے ان میں تکبر اور نمود پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھو کہ تکبر شیطان سے آیا ہے اور شیطان بنا دیتا ہے، جب تک انسان اس سے دور نہ ہو یہ قبول حق اور فیضان الوہیت کی راہ میں روک ہو جاتا ہے۔ کسی طرح سے بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، نہ علم کے لحاظ سے، نہ دولت کے لحاظ سے، نہ وجاہت کے لحاظ سے، نہ ذات اور خاندان اور حسب نسب کی وجہ سے، کیونکہ زیادہ تر انہی باتوں سے یہ تکبر پیدا ہوتا ہے، اور جب تک انسان ان گھمنڈوں سے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کرے گا اس وقت تک وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ نہیں ہو سکتا، اور وہ معرفت جو جذبات کے مواد رضیہ کو جلا دیتی ہے اس کو عطا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شیطان کا حصہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ حضرت عبدالحق مسیح موعود علیہ السلام اس میں فرما رہے ہیں کہ بعض بنیادی چیزیں ہیں اور ان کی طرف توجہ دینی چاہیے اور ان سے بچو۔ بعض لوگ دو چار دن نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں، چہرے پر عجیب قسم کی سنجیدگی کے ساتھ رونیت بھی طاری ہو جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ بعض جبہ پوشوں کو کہ ہاتھ میں تسبیح لے کر مسجدوں سے نکل رہے ہوتے ہیں، ان کے گردن پر ہی فخر اور غرور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت بہت شکر ہے کہ جماعت احمدیہ ایسے جبہ پوشوں سے پاک ہے۔ پھر حج کر کے آتے ہیں، اتنا پروپیگنڈا اس کا ہو رہا ہوتا ہے کہ انتہا نہیں۔ ایسے لوگوں کے دکھاوے کے روزے ہوتے ہیں اور دکھاوے کا حج ہوتا ہے، صرف بڑائی جتانے کے لیے یہ سب ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ فلاں بڑا نیک ہے، بڑے روزے رکھتا ہے، حاجی ہے، بہت نیک ہے۔ تو یہ سب دکھاوے تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یا دکھاوے کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ اپنی ذات پات کی وجہ سے تکبر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ذات بہت اونچی ہے، فلاں تو کمی کمین ہے، وہ ہمارا کہاں مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو حضرت اقدس نے یہ فرمایا کہ تکبر کی کئی قسمیں ہیں جو تمہیں خدا تعالیٰ کی معرفت سے دور لے جاتی ہیں، اس کے قرب سے دور لے جاتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ انسان شیطان کی جھولی میں گر جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، بس میرے نزدیک پاک ہونے کا یہ عمدہ طریق ہے، اور ممکن نہیں کہ اس سے بہتر کوئی اور طریق مل سکے کہ انسان کسی قسم کا تکبر اور فخر نہ کرے، نہ علمی، نہ خاندانی، نہ مالی۔ جب خدا تعالیٰ کسی کو آنکھ عطا کرتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہر ایک روشنی جو ان ظلمتوں سے نجات دے سکتی ہے وہ آسمان سے ہی آتی ہے، اور انسان ہر وقت آسمانی روشنی کا محتاج ہے۔ آنکھ بھی دیکھ نہیں سکتی جب تک سورج کی روشنی جو آسمان سے آتی ہے نہ آئے۔ اسی طرح باطنی روشنی جو ہر ایک قسم کی ظلمت کو دور کرتی ہے اور اس کی بجائے تقویٰ اور طہارت کا نور پیدا کرتی ہے، آسمان ہی سے آتی ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا تقویٰ، ایمان، عبادت، طہارت سب کچھ آسمان سے آتا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے، وہ چاہے تو اس کو قائم رکھے اور چاہے تو دور کر دے۔ پس معرفت اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے نفس کو مسلوب اور لاشے محض سمجھے، اور آستانہ الوہیت پر گر کر انکسار اور عجز کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضل کو طلب کرے، اور اس نور معرفت کو مانگے جو جذبات نفس کو جلا دیتا ہے اور اندر ایک روشنی اور نیکیوں کے لیے قوت اور حرارت پیدا کرتا ہے۔ پھر اگر اس کے فضل سے اس کو حصہ مل جاوے اور کسی وقت کسی قسم کا بست اور شرع صدر حاصل ہو جائے تو اس پر تکبر اور ناز نہ کرے، بلکہ اس کی فروتنی اور انکسار میں اور بھی ترقی ہو، کیونکہ جس قدر وہ اپنے آپ کو لاشے سمجھے گا اسی قدر کیفیات اور انوار خدا تعالیٰ سے اتریں گے جو اس کو روشنی اور قوت پہنچائیں گے۔ اگر انسان یہ عقیدہ رکھے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی اخلاقی حالت عمدہ ہو جائے گی۔ دنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بھی تکبر ہے، اور یہی حالت بنا دیتا ہے پھر انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ دوسرے پر لعنت کرتا ہے اور اسے حقیر سمجھتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں تکبر بہت خطرناک بیماری ہے, جس انسان میں یہ پیدا ہو جاوے اس کے لیے روحانی موت ہے. میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ بیماری قتل سے بھی بڑھ کر ہے. متکبر شیطان کا بھائی ہو جاتا ہے اس لیے کہ تکبر ہی نے شیطان کو ذلیل و خوار کیا. اس لیے مومن کی یہ شرط ہے کہ اس میں تکبر نہ ہو بلکہ انکسار, عاجزی, فروتنی اس میں پائی جائے, اور یہ خدا تعالیٰ کے معموروں کا خاصہ ہوتا ہے. اس میں ان میں حد درجہ کی فروتنی اور انکسار ہوتا ہے, اور سب سے بڑھ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف تھا. آپ کے خادم سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا سچ تو یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ میری خدمت کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. پھر آپ فرماتے ہیں میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ تکبر سے بچو, کیونکہ تکبر ہمارے خداوند ذو الجلال کی آنکھوں میں سخت مکروہ ہے. مگر تم شاید نہیں سمجھو گے کہ تکبر کیا چیز ہے. بس مجھ سے سمجھ لو, میں خدا کی روح سے بولتا ہوں. مجھ سے سمجھ لو, میں خدا کی روح سے بولتا ہوں. ہر ایک شخص جو اپنے بھائی کو اس لیے حقیر جانتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ عالم یا زیادہ عقل مند یا زیادہ ہنر مند ہے, وہ متکبر ہے, کیونکہ وہ خدا کو سرچشمہ عقل اور علم کا نہیں سمجھتا اور اپنے تئیں کچھ قرار دیتا ہے. کیا خدا قادر نہیں کہ اس کو دیوانہ کر دے اور اس کے اس بھائی کو جس کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے اس سے بہتر عقل اور علم اور ہنر دے دے؟ ایسا ہی وہ شخص جو اپنے کسی مال یا جاہ و حشمت کا تصور کر کے اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے وہ بھی متکبر ہے, کیونکہ وہ اس بات کو بھول گیا ہے کہ یہ جاہ و حشمت خدا نے اس کو دی تھی, اور وہ اندھا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ وہ خدا قادر ہے کہ اس پر ایک ایسی گردش نازل کرے کہ وہ ایک دم میں اسفل السافلین میں جا پڑے اور اس کے اس بھائی کو جس کو وہ حقیر سمجھتا ہے اس سے بہتر مال و دولت ادا کر دے. ایسا ہی وہ شخص جو اپنی صحت بدنی پر غرور کرتا ہے یا اپنے حسن اور جمال اور قوت اور طاقت پر نازاں ہے اور اپنے بھائی کا ٹھٹھے اور استہزاء سے حقارت آمیز نام رکھتا ہے اور اس کے بدنی عیوب لوگوں کو سناتا ہے, وہ بھی متکبر ہے اور وہ اسے خدا سے بے خبر ہے. وہ اس خدا سے بے خبر ہے کہ ایک دم میں اس پر ایسے بدنی عیوب نازل کرے کہ اس بھائی سے اس کو بدتر کر دے, اور وہ جس کی تحقیر کی گئی ہے ایک مدت دراز تک اس کے قواہ میں برکت دے کر وہ کم نہ ہوں اور نہ باطل ہوں, کیونکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ایسا ہی وہ شخص بھی جو اپنی طاقتوں پر بھروسہ کر کے دعا مانگنے میں سست ہے وہ بھی متکبر ہے, کیونکہ قوتوں اور قدرتوں کے سرچشمہ کو اس نے شناخت نہیں کیا اور اپنے تئیں کچھ چیز سمجھا ہے. سو تم اے عزیزو ان تمام باتوں کو یاد رکھو, ایسا نہ ہو کہ تم کسی پہلو سے خدا تعالیٰ کی نظر میں متکبر ٹھہر جاؤ اور تم کو خبر نہ ہو. ایک شخص جو اپنے ایک بھائی کے ایک غلط لفظ کی تکبر کے ساتھ تصحیح کرتا ہے اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے. ایک شخص جو اپنے بھائی کی بات کو تواضع سے سننا نہیں چاہتا اور منہ پھیر لیتا ہے اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے. ایک غریب بھائی جو اس کے پاس بیٹھا ہے اور وہ کراہت کرتا ہے اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے. ایک شخص جو دعا کرنے والے کو ٹھٹھے اور ہنسی سے دیکھتا ہے اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے. اور وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی پورے طور پر اطاعت کرنا نہیں چاہتا اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے. اور وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی باتوں کو غور سے نہیں سنتا اور اس کی تحریروں کو غور سے نہیں پڑھتا اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے. سو کوشش کرو کہ کوئی حصہ تکبر کا تم میں نہ ہو تاکہ ہلاک نہ ہو جاؤ, تاکہ تم اپنے اہل و عیال سمیت نجات پاؤ. خدا کی طرف جھکو اور جس قدر دنیا میں کسی سے محبت ممکن ہے تم اس سے کرو, اور جس قدر دنیا میں کسی سے انسان ڈر سکتا ہے تم اپنے خدا سے ڈرو. پاک دل ہو جاؤ اور پاک ارادہ اور غریب اور مسکین اور بے شر کا تم پر رحم ہو. پھر دوسری بات جو اس شرط میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فروتنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کروں گا. تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب آپ اپنے دل و دماغ کو تکبر سے خالی کرنے کی کوشش کریں گے خالی کریں گے تو پھر لازماً ایک اعلیٰ وصف، ایک اعلیٰ صفت، ایک اعلیٰ خلق اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، ورنہ پھر شیطان حملہ کرے گا، کیونکہ وہ اسی کام کے لیے بیٹھا ہے کہ آپ کا پیچھا نہ چھوڑے، اور وہ خلق ہے عاجزی اور مسکینی. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ عاجز اور متکبر اکٹھے رہ سکیں. متکبر لوگ ہمیشہ ایسے عاجز لوگوں پر جو عباد الرحمٰن ہوں تانہ زنیاں کرتے رہتے ہیں، فکریں کستے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے مقابل پر آپ نے ان جیسا رویہ نہیں اپنانا، بلکہ خدا تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنا ہے. فرمایا وعباد الرحمٰن الذین یمشون علی الارض ہونن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو جواباً کہتے ہیں سلام. حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ آن حضور نے فرمایا جس نے اللہ کی خاطر ایک درجہ تواضع اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ رفع کرے گا یہاں تک کہ اسے علیین میں جگہ دے گا، اور جس نے اللہ کے مقابل ایک درجہ تکبر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک درجہ نیچے گرا دے گا یہاں تک کہ اسے اسفل السافلین میں داخل کر دے گا. تو ایسے لوگوں کی مجالس سے سلام کہہ کر اٹھ جانے میں ہی آپ کی بقا ہے، آپ کی بہتری ہے، کیونکہ اسی سے آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اور مخالفین اپنی انہی باتوں کی وجہ سے اسفل السافلین میں گرتے چلے جا رہے ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا بندہ جتنا کسی کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اسے عزت میں بڑھاتا ہے، جتنی زیادہ کوئی تواضع اور خاکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے بلند مرتبہ عطا کرتا ہے. ایاز بن حمار بن مجاشے کے بھائی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطاب کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے کہ تم اس قدر تواضع اختیار کرو کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے اور کوئی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے. پھر ایک روایت ہے، اس میں ہمیں آپس کے معاملات میں بھی اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا بندہ جتنا کسی کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اسے عزت میں بڑھاتا ہے، جتنی زیادہ کوئی تواضع اور خاکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے بلند مرتبہ عطا کرتا ہے. تو سر احمدی ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالے، اگلے جہان میں بھی درجات بلند ہو رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کی عزتیں بڑھاتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی خاطر کیے گئے کسی فعل کو کبھی بغیر اجر کے جانے نہیں دیتا. مسکینوں کے مقام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنا تھا، اس کا اندازہ اس حدیث سے کریں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مساکین سے آپ نے فرمایا، روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مساکین سے محبت کیا کرو، پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں، بس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہم آہینی مسکینم و امتنی مسکینم و عاشرنی فی زمرت المساکین، یعنی اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مجھے مسکینی کی حالت میں موت دے، اور مجھے مسکینوں کے گروہ ہی سے اٹھانا. پس ہر احمدی کو بھی وہی راہ اختیار کرنی چاہیے، ان راہوں پر قدم مارنا چاہیے جن پر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں. ہر احمدی کو اپنے آپ کو مسکینوں کی صف میں ہی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہی عہد بیعت ہے کہ مسکینی سے زندگی بسر کروں گا. ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب مساکین سے بہت محبت رکھتے تھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، وہ ان سے باتیں کرتے اور مساکین ان سے باتیں کرتے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کو ابو المساکین کی کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر اللہ کی تلاش کرنا ہے تو مسکینوں کے دل کے پاس تلاش کرو، اسی لیے پیغمبروں نے مسکینی کا جامہ ہی پہن دیا تھا۔ اسی طرح چاہیے کہ بڑی قوم کے لوگ چھوٹی قوم کو ہنسی نہ کریں، اور نہ کوئی یہ کہے کہ میرا خاندان بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے پاس جو آؤ گے تو یہ سوال نہ کروں گا کہ تمہاری قوم کیا ہے، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ تمہارا عمل کیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر خدا نے فرمایا ہے اپنی بیٹی سے کہ اے فاطمہ، خدا تعالیٰ ذات کو نہیں پوچھے گا، اگر تم کوئی برا کام کرو گی تو خدا تعالیٰ تم سے اس واسطے درگزر نہ کرے گا کہ تم رسول کی بیٹی ہو، بس چاہیے کہ تم ہر وقت اپنے کام دیکھ کر کیا کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اہل تقویٰ کے لیے شرط تھی کہ وہ غربت اور مسکینی میں اپنی زندگی بسر کریں، یہ ایک تقویٰ کی شاخ ہے جس کے ذریعے ہمیں غضب ناجائز کا مقابلہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے ہی بچنا ہے، وجب و پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے، اور ایسا ہی خود غضب وجب و پندار کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم وہم ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی، تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں۔ پھر آٹھویں شرط یہ ہے، یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہریا کا عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد ایک ایسا عہد ہے جو جماعت کا ہر وہ فرد جس کا جماعت کے ساتھ باقاعدہ رابطہ ہے، اجلاسوں اجتماعوں وغیرہ میں شامل ہوتا ہے، وہ اس عہد کو بارہا دہراتا ہے۔ ہر اجتماع اور ہر جلسے وغیرہ میں بھی بینر لگائے جاتے ہیں، اور اکثر ان میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ کیوں اس بات کو اتنی اہمیت دی گئی ہے؟ اس لیے کہ اس کے بغیر ایمان قائم ہی نہیں رہ سکتا، اس پر عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے اس کے حصول کے لیے ہر وقت ہر لحظہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کا فضل ہی ہو تو یہ اعلیٰ معیار قائم ہو سکتا ہے۔ تو ہم جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے شامل ہیں، ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ اس طرح حکم فرماتا ہے، قرآن شریف میں آیا ہے کہ وما وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، اور وہ کوئی حکم نہیں دیے گئے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے ہمیشہ اس کی طرف جھکتے ہوئے، اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی قائم رہنے والی اور قائم رکھنے والی تعلیمات کا دین ہے۔ تو نمازوں کو قائم کرنے سے، یعنی با جماعت اور وقت پر نماز پڑھنے سے، اس کی راہ میں خرچ کرنے سے، غریبوں کا خیال رکھنے سے ہی ہم صحیح دین پر قائم ہو سکتے ہیں، اور ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکتے ہیں، اپنی زندگیوں پر لاگو کر سکتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس کی دی ہوئی تعلیم پر عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے گا کہ ہمارے ایمانوں کو اس قدر مضبوط کر دے گا کہ ہمیں اپنی ذات، اپنی خواہشات، اپنی اولادیں دین کے مقابلے میں ہیچ نظر آنے لگیں گی۔ تو جب سب کچھ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے گا اور ہمارا اپنا کچھ نہ رہے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ضائع نہیں کرتا، وہ ان کی عزتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کی اولادوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان میں برکت ڈالتا ہے، ان کے مال کو بھی بڑھاتا ہے اور ان کو اپنی رحمت اور فضل کی چادر میں ہمیشہ لپیٹے رکھتا ہے اور ان کے ہر قسم کے خوف دور کر دیتا ہے. جیسا کہ فرمایا ہے، بلا من اسلم وجہ للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نہیں نہیں، یہ سچ یہ ہے کہ جو بھی اپنا آپ خدا کے سپرد کر دے اور وہ احسان کرنے والا ہو تو اس اجر کے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نام وہ غمگین ہوں گے. پھر فرمایا، ومن آسن و دین ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور دین میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اپنی تمام تر توجہ اللہ کی خاطر وقف کر دے اور وہ احسان کرنے والا ہو اور اس نے ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کی ہو اور اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا تھا. تو اس آیت میں اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، یعنی مکمل فرما برداری اور اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے، اس کے دین کی خاطر اپنے آپ کو وقف کرنے اور احسان کرنے والا ہو. تو کیونکہ وہ اللہ کی خاطر احسان کرنے والا ہوگا، اس لیے کسی کو یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اگر ہر وقت وہ دین کی طرف اور دین کی خدمت کی طرف رہا تو اس کا مال یا اولاد ضائع ہو جائے گی. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑھ کر بدلہ دینے والا ہے، اجر دینے والا ہے، اس کے اس فضل کا، اس فعل کا خود اجر دے گا. جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے، خود اس کی جان، مال، اولاد اور آبرو کی حفاظت کرے گا. ایسے لوگوں کو، ان کی نسلوں کو بھی خدا کبھی ضائع نہیں کرتا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یعنی جو شخص اپنے وجود کو خدا کے آگے رکھ دے اور اپنی زندگی اس کی راہوں میں وقف کرے اور نیکی کرنے میں سرگرم ہو سو وہ چشمہ قرب الہی سے اپنا اجر پائے گا اور ان لوگوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. یعنی جو شخص اپنی تمام قوا کو خدا کی راہ میں لگا دے اور خالص خدا کے لیے اس کا قول اور فعل اور حرکت اور سکون اور تمام زندگی ہو جائے اور حقیقی نیکی بجا لانے میں سرگرم رہے سو اس کو خدا اپنے پاس سے اجر دے گا اور خوف اور حزن سے نجات بخشے گا. ایک حدیث میں آتا ہے، معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. میں نے پوچھا، آپ کو ہمارے رب نے کیا پیغام دے کر بھیجا ہے اور کیا دین لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، خدا نے مجھے دین اسلام دے کر بھیجا ہے. میں نے پوچھا، دین اسلام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسلام یہ ہے کہ تم اپنی پوری ذات کو اللہ کے حوالے کر دو اور دوسرے معبودوں سے دستکش ہو جاؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. پھر ایک روایت یہ ہے، حضرت سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کی کوئی ایسی بات بتائیے کہ اس کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، یعنی میری پوری تسلی ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس پر پکے ہو جاؤ اور استقلال کے ساتھ قائم رہو. صحابہ کا کیا فعل تھا؟ ایک حدیث میں واقعہ ہے، لیکن بتاؤں پہلے، اس سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابتدا میں جب ابھی شراب اسلام میں حرام نہیں تھی تو صحابہ بھی شراب پی لیا کرتے تھے اور اکثر کو نشہ بھی ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس حالت میں بھی ان پر دین اور دین کی عزت کا غلبہ رہتا تھا. یہ فکر تھی کہ سب چیزوں پر دین سب سے زیادہ مقدم ہے. چنانچہ جب شراب کی حرمت کا بھی حکم آیا ہے تو جو لوگ مجلس میں بیٹھے شراب پی رہے تھے، بعض ان میں سے نشے میں بھی تھے، جب انہوں نے اس کی حرمت کا حکم سنا تو فوراً تعمیل کی. اس بارے میں حدیث، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو طلحہ انصاری، ابو عبیدہ بن جراح اور عبید بن کعب کی کو کھجور کی شراب پلا رہا تھا. کسی آنے والے نے بتایا کہ شراب حرام ہو گئی ہے. یہ سن کر ابو طلحہ نے کہا کہ انس اٹھو اور شراب کے مٹکوں کو توڑ ڈالو. انس کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور پتھر کی کنڈی کا نچلا حصہ مٹکوں پر دے مارا اور وہ ٹوٹ گئے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارا اسی راہ میں مرنا. یہی موت ہے جس پر اسلام کی زندگی, مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلی موقوف ہے. اور وہ یہی وہ چیز ہے جس کا دوسرے لفظوں میں اسلام نام ہے. اسی اسلام کو زندہ کرنا خدا تعالیٰ اب چاہتا ہے. اور ضرور تھا کہ وہ اس مہم عظیم کے روح براہ کرنے کے لیے ایک عظیم الشان کارخانہ جو ہر ایک پہلو سے مؤثر ہو اپنی طرف سے قائم کرتا. سو اس حکیم و قدیر نے اس عاجز کو اصلاح خلائق کے لیے بھیج کر ایسا ہی کیا. پھر آپ فرماتے ہیں جب تک انسان صدق و صفا کے ساتھ خدا تعالیٰ کا بندہ نہ ہوگا تب تک کوئی درجہ ملنا مشکل ہے. جب ابراہیم کی نسبت خدا تعالیٰ نے شہادت دی ابراہیم الذی وفا کہ ابراہیم وہ شخص ہے جس نے اپنی بات کو پورا کیا, تو اس طرح سے اپنے دل کو غیر سے پاک کرنا اور محبت الہی سے بھرنا, خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق چلنا, اور جیسے ذل اصل کا تابع ہوتا ہے ویسا ہی تابع ہونا کہ اس کی اور خدا کی مرضی ایک ہو, کوئی فرق نہ ہو, یہ سب باتیں دعا سے حاصل ہوتی ہیں. نماز اصل میں دعا کے لیے ہے کہ ہر ایک مقام پر دعا کرے, لیکن جو شخص سویا ہوا نماز ادا کرتا ہے کہ اسے اس کی خبر ہی نہیں ہوتی تو وہ اصل میں نماز نہیں. بس چاہیے کہ ادائیگی نماز میں انسان سست نہ ہو اور نہ غافل ہو. ہماری جماعت اگر جماعت بننا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ ایک موت اختیار کرے, نفسانی امور اور نفسانی اغراض سے بچے اور اللہ تعالیٰ کو سب شے پر مقدم رکھے. پھر آپ فرماتے ہیں اے خدا کے طالب بندو, کان کھولو اور سنو کہ یقین جیسی کوئی چیز نہیں. یقین ہی ہے جو گناہ سے چھڑاتا ہے, یقین ہی ہے جو نیکی کرنے کی قوت دیتا ہے, یقین ہی ہے جو خدا کا عاشق صادق بناتا ہے. کیا تم گناہ کو بغیر یقین کے چھوڑ سکتے ہو؟ کیا تم جذبات نفس سے بغیر یقینی تجلی کے رک سکتے ہو؟ کیا تم بغیر یقین کے کوئی تسلی پا سکتے ہو؟ کیا تم بغیر یقین کے کوئی سچی تبدیلی پیدا کر سکتے ہو؟ کیا تم بغیر یقین کے کوئی سچی خوشحالی حاصل کر سکتے ہو؟ کیا آسمان کے نیچے کوئی ایسا کفارہ اور ایسا فدیہ ہے جو تم سے گناہ ترک کرا سکے؟ فرمایا تم یاد رکھو کہ بغیر یقین کے تم تاریخ زندگی سے باہر نہیں آ سکتے اور نہ روح القدس تمہیں مل سکتا ہے. مبارک وہ جو یقین رکھتے ہیں کیونکہ وہی خدا کو دیکھیں گے. مبارک وہ جو شبہات اور شکوک سے نجات پا گئے ہیں کیونکہ وہی گناہ سے نجات پائیں گے. مبارک تم جب کہ تمہیں یقین کی دولت دی جائے کہ اس کے بعد تمہارے گناہ کا خاتمہ ہوگا. گناہ اور یقین دونوں جمع نہیں ہو سکتے. کیا تم ایسے سوراخ میں ہاتھ ڈال سکتے ہو جس میں تم ایک سخت زہریلے سانپ کو دیکھ رہے ہو؟ کیا تم ایسی جگہ کھڑے رہ سکتے ہو جس جگہ کسی کوہ آتش فشاں سے پتھر برستے ہیں یا بجلی پڑتی ہے یا ایک خونخوار شیر کے حملہ کرنے کی جگہ ہے یا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک مہلک تعاون نسل انسانی کو معدوم کر رہی ہے؟ پھر اگر تمہیں خدا پر ایسا ہی یقین ہے جیسا کہ سانپ پر یا بجلی پر یا شیر پر یا تعاون پر, تو ممکن نہیں کہ اس کے مقابل پر تم نافرمانی کر کے سزا کی راہ اختیار کر سکو. یہ صدق و وفا کا اس سے یا صدق و وفا کا اس سے تعلق توڑ سکو. آپ نے فرمایا خوف اور محبت اور قدردانی کی جڑ معرفت کاملہ ہے. پس جس کو معرفت کاملہ دی گئی اس کو خوف اور محبت کامل دی گئی, اور جس کو خوف اور محبت کامل دی گئی اس کو ہر ایک گناہ سے جو بے باکی سے پیدا ہوتا ہے نجات دی گئی. بس ہم اس نجات کے لیے نہ کسی خون کے محتاج ہیں اور نہ کسی صلیب کی حاجت مند اور نہ کسی کفارہ کی ہمیں ضرورت ہے, بلکہ ہم صرف ایک قربانی کے محتاج ہیں جو اپنے نفس کی قربانی ہے, جس کی ضرورت کو ہماری فطرت محسوس کر رہی ہے. ایسی قربانی کا دوسرے لفظوں میں نام اسلام ہے. اسلام کے معنی ہیں ذبح ہونے کے لیے گردن آگے رکھ دینا, یعنی کامل رضا کے ساتھ اپنی روح کو خدا کے آستانہ پر رکھ دینا. یہ پیارا نام تمام شریعت کی روح اور تمام احکام کی جان ہے. ذبح ہونے کے لیے اپنی دلی خوشی اور رضا سے گردن آگے رکھ دینا کامل محبت اور کامل عشق کو چاہتا ہے, اور کامل محبت کامل معرفت کو چاہتی ہے. پس اسلام کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حقیقی قربانی کے لیے کامل معرفت اور کامل محبت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.